देखिए भाई, किताब पर किफा नबकी मिन दिक्रा हबीबिं व मंजिली बिसिक्त लिवा बैन الدخول فحوملي فتوزح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل. بھئی یہ سبع معلقات ہیں، سات عرب کے مشہور و معروف قصیدے جو عرب کی فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہیں. انسان ان کی فصاحت و بلاغت پر حیران رہ جاتا ہے. میں نے ذکر کیا تھا اس میں شعراء جو ہیں وہ نئے نئے معانی، نئے نئے خیالات، نئی نئی تشبیہات، استعارات، تمثیلات وغیرہ ذکر کرتے ہیں. یہ اور یہ سات قصائد جو ہیں سبع معلقات کہلاتے ہیں. معلقات، معلق جس کو لٹکایا گیا ہو، تو یہ سات قصائد ان کو معلقات کہتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ان کو سوق عکاظ کے اندر لٹکایا گیا تھا ان کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے. بھائی جبکہ بعضوں نے کہا کہ یہ ان کو معلقات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو بیت اللہ کے کونوں پر لٹکایا گیا تھا ان کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے. عرب جو اپنی زبان پر بڑا ناز کرتے تھے، اپنی فصاحت اور بلاغت پر، اپنی زبان کی وسعت پر، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ عربی زبان اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. دوسری زبانیں اس کے سامنے کچھ حیثیت بھی نہیں رکھتی. بھائی ایک ایک چیز کے اس زبان میں سینکڑوں نام ملتے ہیں. بھائی سینکڑوں نام، جیسے والد صاحب رحمہ اللہ، ان کا ایک قصیدہ ہے فتح الصمد، اور اس میں انہوں نے شعر کے نام اور اس کے جو متعلقات ہیں وہ 600 سے زیادہ جمع کیے ہیں. بھائی وہ ایک عجیب شاہکار قصیدہ ہے جس پر حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے جامعہ اسلامیہ کے عرب شیوخ وغیرہ نے اس قصیدے کو دیکھا تو حیران رہ گئے، اور بعض ان میں سے والد صاحب سے کہنے لگے کہ آپ نے اتنا زبردست قصیدہ، اتنا عظیم قصیدہ لکھا جس سے عربی زبان کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دیں مدینہ یونیورسٹی کی طرف سے. لیکن والد صاحب رحمہ اللہ نے انکار فرما دیا کہ یہ میں نے یہ قصیدہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے لیے نہیں لکھا، بلکہ یہ میں نے اپنے استاد کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لکھا ہے. انہوں نے، والد صاحب نے وہ قصیدہ دارالعلوم حقانیہ کے محتمی مولانا عبدالحق رحمہ اللہ، جو والد صاحب کے استاد تھے، ان کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لکھا تھا. تو یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ عربی زبان بے انتہا وسیع زبان ہے. اندازہ لگائیے، ایک جانور، ایک حیوان، شیر کے 600 کے لگ بھگ نام ہوں ایک زبان میں، وہ کتنی وسیع زبان ہوگی. اسی طرح تلوار کے کہتے ہیں 80 سے زیادہ نام ہیں، ایک ہی چیز کے 80 سے زیادہ نام. سانپ کے بھی اسی طرح بہت سے نام، مختلف چیزیں. یہ تو ویسے بطور مثال کے میں نے چند ایک ذکر کر دی. تو عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، چنانچہ ان قصیدوں کو انہوں نے بیت اللہ کے کونوں پر لٹکایا تھا. بھائی بیت اللہ کے پردوں سے، تاکہ جو بھی باہر سے آئے وہ آ کر ذرا ہماری فصاحت و بلاغت کا مشاہدہ کر لے، ہمارے اشعار کو ذرا دیکھ لے، اس کو پتہ لگے. تو لہذا ان کو معلقات کیوں کہتے ہیں؟ بیت اللہ کے کونوں پر ان کو لٹکایا گیا تھا. اور بعض کیا کہتے ہیں ان کو؟ سوق عکاظ میں. ان کا انتخاب بھی سوق عکاظ میں ہوا تھا. سوق عکاظ کا ذکر آیا. بھئی یاد رکھو، عرب کے ہاں قدیم زمانے میں مختلف علاقوں میں بازار اور میلے لگتے تھے. بھئی اور انہی میلوں میں سے ایک میلہ عکاظ کے مقام پر لگتا تھا، اسے سوق عکاظ کہتے ہیں، سوق بازار بھائی، تو یہ میلے کی طرح ہوتا ہے، اس میں لوگ ہر طرح کی تجارت بھی کرتے، کپڑے کی تجارت ہوتی، چمڑے کی تجارت ہوتی، غلے کی، غلاموں کی، باندیوں کی، جانوروں کی، ہر طرح کی تجارت اس میں کرتے، اور نیز ہر فن والا اپنا اپنا فن لے کر وہاں پہنچتا اور اس کا مظاہرہ کرتا، تلوار بازی کے مظاہرے ہوتے، نیزہ بازی کے مظاہرے ہوتے، مختلف مقابلے ہوتے، اور اسی طرح خطیب حضرات اپنی خطابت کے جوہر دکھلاتے تھے وہاں پر، اور مختلف قبیلے اپنے اپنے شعراء کو لے کر آتے تھے اور ان کے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ یاد رکھو عرب کے ہاں اشعار جو ہیں، اشعار میں چونکہ ایسا کلام ہوتا ہے جو بڑی جلدی دل پر اثر کرتا ہے اور بڑی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، تو عرب کے ہاں شاعر کی بڑی اہمیت تھی بھائی، اور کسی بھی قبیلے کا شاعر اس قبیلے کا بے تاج بادشاہ ہوا کرتا تھا، سارے قبیلے والے اس کی اس طرح عزت اور احترام کرتے تھے جیسے ان کا بادشاہ ہو، اور وہ شاعر اپنے قبیلے کی صفات ذکر کرتا، ان کی تعریفیں ذکر کرتا، اور وہ آنند فانند پورے عرب کے اندر اشعار مشہور ہو جاتے تھے۔ تو سوق عکاظ کے اندر بھی شعراء آتے، عرب میں مختلف مواقع پر، مختلف جگہوں پر بازار لگتے تھے بھائی، مختلف جگہوں پر چھوٹے بڑے مختلف قسم کے بازار لگتے، لیکن یہ سوق عکاظ سب سے بڑا تھا بھائی، سب سے بڑا میلہ، اور یہ تقریباً بعضوں نے لکھا 15 دن تک، 15 ذی قعدہ سے لے کر آخر ذی قعدہ تک یہ ہوتا تھا، جبکہ بعضوں نے لکھا کہ یہ یکم ذی قعدہ سے 20 ذی قعدہ تک یہ 20 دن جاری رہتا تھا بھائی، 20 دن، اور وہ اس زمانے کے اندر سفر وغیرہ بڑا مشکل تھا، ہر جگہ راستے میں ڈاکوں وغیرہ کا خطرہ رہتا، اور عرب کے ہاں تو معمولی بات پر قتل کر دیا کرتے تھے، بعض قبیلے والے ڈاکے وغیرہ ڈالتے، معمولی باتوں پر لوگوں کو قتل کیا کر دیا کرتے تھے، تو اس زمانے میں سفر بڑا مشکل تھا، لیکن اللہ نے ان پر خاص رحمت فرمائی تھی اور انہیں حرمت والے چند مہینے عطا فرما دیے۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا اشہور حرم بھائی، حرمت والے مہینے، یہ 4 مہینے ہیں بھائی، ایک رجب ہے رمضان سے قبل، شوال سے قبل، اور 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، تو یہ 4 مہینے، اور عرب کے دلوں میں ان مہینوں کی حرمت بے انتہا زیادہ تھی، وہ اتنا ان مہینوں کا احترام کرتے تھے کہ بیان سے باہر ہے، جیسے آپ حضرات کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت، عقیدت اور حرمت ہے، یا جیسے آپ لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت اور عظمت ہے، اسی طرح ان کے دلوں میں ان مہینوں کی محبت اور عقیدت تھی، بلکہ اس تعظیم کے سلسلے میں وہ مسلمانوں سے بھی آگے بڑھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں بہت سے مسلمان بھی کیا کرتے ہیں، ان شعائر اسلام کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی تعظیم نہیں کرتے، لیکن وہ قبیلے اس زمانے کے اندر بہت ہی نادر کوئی ایک آدھ واقعہ ملتا ہے کہ کسی نے ان مہینوں کی حرمت نہیں کی، ورنہ اتنا احترام تھا ان مہینوں کا کہ عرب والے جو معمولی بات پر قتل کر دیتے تھے، اور ایک قتل کے بدلے کئی قتل جب تک نہیں کر دیتے تھے، اس وقت تک ان کے غصے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی، ان مہینوں کے اندر اگر کسی کے باپ یا بھائی کا قاتل بھی اس کے سامنے آ جاتا تھا تو وہ ان مہینوں کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، اتنی زیادہ تعظیم تھی ان کے دلوں میں، تو اللہ نے ان کو یہ انعام دے دیا تھا، اور چنانچہ اسی وجہ سے ان مہینوں کے اندر وہ بلا خوف و خطر سارے عرب میں لوگ سفر کرتے اور تجارت کرتے تھے، کیونکہ ان مہینوں میں کوئی خطرہ نہیں محسوس کرتے تھے، اگر یہ حرمت والے مہینے بھی نہ ہوتے تو پھر تو سارا عرب قید خانہ بن جاتا بھائی، کوئی سفر کر ہی نہیں سکتا، جدھر نکلو گے ڈاکو ٹکرا جائیں گے اور پھر کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، مال بھی لوٹ لیں گے اور جان کا بھی خطرہ ہے، پتہ نہیں چھوڑتے ہیں زندہ یا نہیں چھوڑتے. تو یہ اللہ کے بڑا انعام تھا ان پر. تو سوق عکاظ تھا یہ اشہر خرم میں، یعنی میں نے ذکر کر دیا ذوالقعدہ کے مہینے میں لگتا تھا. تو اور بھی بعض بازار لگا کرتے تھے میلے وغیرہ عرب کے اندر، اور اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی قبیلہ اس کا نگران ہوتا تھا اور وہ تاجروں وغیرہ سے آنے والوں سے ٹیکس لیا کرتا تھا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہ ہم تمہاری جب تک تم اس میں ہو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور ان سے ٹیکس لیتے تھے اس کا. اور صرف اسی کے ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا، بلکہ آپ نے اس بازار تک پہنچنا ہے تو راستے میں جس جس قبیلے کی زمین سے گزریں گے وہ بھی حفاظت کا ٹیکس لیا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. تو وہ ایک راستے کا بھی ٹیکس دینا پڑتا، اور پھر وہاں میلے میں شرکت کے بھی ٹیکس دینا پڑتا تھا. لیکن سوق عکاظ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، راستے کا بھی ٹیکس نہیں، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے تھے جن میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا. اور پھر وہ جو جگہ تھی وہ بھی بڑی امن والی تھی، وہاں پر بھی کوئی ٹیکس وغیرہ قبیلہ نہیں لیتا تھا. اس عکاظ جو ہے عکاظ یہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، بعضوں نے لکھا عرفات کے قریب ہے جبکہ بعضوں نے کہا کہ یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے، مکہ سے 3 رات کے فاصلے پر ہے اور طائف سے 1 رات کے فاصلے پر، یعنی طائف کے قریب ہے یہ جگہ. اور تو یہ ایک نخلستان ہے، یہاں پر یہ میلہ لگتا تھا، اور اس کے اندر بڑا دخل قریش والوں کا بھی تھا، لیکن اس میلے کے اس بازار کے نگران اعلیٰ جو تھے وہ بنو تمیم والے تھے. بنو تمیم عرب کا ایک بڑا قبیلہ تھا بھائی، بنو تمیم والے، اور بنو تمیم والے جو تھے وہ اس کے نگران اعلیٰ تھے. بنو تمیم کے رئیس کی مجلس وہاں ہوا کرتی تھی جو بڑی ہی محترم تھی، اور کہیں پر بھی کوئی کسی کے لوگوں میں کہیں جھگڑا ہوتا یا کہیں چیزوں کے نرخ وغیرہ قیمت کے اندر اختلاف ہوتا تھا تو بنو تمیم کا رئیس جو ہے وہ فیصلہ کیا کرتا تھا بھائی، اور سارے اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا کرتے تھے بھائی. تو بڑے بڑے سب لوگ اس میں پیش ہوتے اور اپنے اپنی فنون کا مظاہرہ کرتے تھے، شاعر حضرات بھی آتے اور اپنا کلام پیش کرتے تھے. تو اسی بازار کے اندر یہ 7 قصائد کا انتخاب کیا گیا تھا، 7 قصائد کا، اور ان بازار والوں کا انتخاب آج تک مسلم ہے. آج تک تمام عرب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو 7 قصیدے ہیں ہماری فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہیں. ان کے عرب کے دیہات میں آج بھی آپ چلے جائیں آپ کو وہاں بچوں کی زبان پر یہ اشعار ملیں گے بھائی، پورے پورے قصیدے ان کو زبانی یاد ہوتے ہیں بھائی. یہ ہیں بھی چھوٹے چھوٹے قصیدے، کوئی کسی میں 80 شعر ہیں، کسی میں 100 شعر ہیں. اور یہ جو سوق عکاظ ہے اس کی ابتدا ہوئی تھی، کوئی مورخین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 15 سال تھی اس زمانے میں یہ سوق عکاظ شروع ہوا، جبکہ بعضوں نے کچھ سال پیشتر کا لکھا کہ حضور کی پیدائش سے کچھ سال پہلے اس کا آغاز ہوا. اور پھر یہ 129 ہجری تک، اسلام کے آنے کے بعد بھی یہ جاری رہا، لیکن 129 ہجری میں خوارج کے حملوں کی وجہ سے یا ان کے خوف کی وجہ سے یہ منعقد نہ ہوا، اور پھر اس کے بعد بھی کبھی منعقد نہ ہو سکا. تو یہ بازار ان عربوں کی تجارتی سرگرمیوں کا بہت بڑا مرکز ہوتے تھے. ان دنوں میں وہ خوب کھل کر تجارت کیا کرتے تھے، غلے وغیرہ مال ہر چیز کی تجارت کرتے تھے. اور پھر اس میں جو مقابلے ہوتے شاعروں کے، خطیبوں کے وغیرہ، اس سے اس عربی زبان کی نشو و نما میں بھی اس کا بہت بڑا حصہ تھا. عربی زبان جو ہے وہ ترقی کرتی چلی گئی ان چیزوں کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سوق عکاظ میں اور بعض دوسرے اسواق کے اندر دعوت اسلام دینے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ نے وہ قرآن میں سورہ جن کے اندر آتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اپنے چند صحابہ کے ساتھ، تو یہ وہ سوق عکاظ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اور وہیں پر اس کے قریب راستے میں فجر کی نماز اپنے چند ساتھیوں صحابہ کے ساتھ ادا فرما رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت، جنات تو آسمانوں پر جاتے تھے اور وہاں کی خبریں لایا کرتے تھے، تو اس زمانے میں بڑی سختی شروع ہو گئی، فرشتوں نے سخت حفاظتی انتظامات کیے، جنات کا اوپر جانا بند ہو گیا، اگر ان میں سے کوئی ایک خبر ان کی اڑانے کی کوشش کرتا تھا تو آگ کا گولہ اسے جلا کر ختم کر دیتا تھا اس جن کو، تو جنات حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، اتنے سخت حفاظتی انتظامات ہوئے ہیں، یقیناً کوئی خاص بات ہوئی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی جماعتیں روانہ کیں کہ جاؤ گھومو چکر لگاؤ دنیا کے اندر کہ کیا خاص بات ہوئی ہے کہ ہمارا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا، اب ہمیں کوئی خبر سننے نہیں دی جاتی، تو وہاں جنات کی ایک جماعت گزری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو اور قرآن جیسا کلام ہو، ان جنات نے سنا تو وہیں پر ایمان لے آئے، اور پھر جا کر اپنی قوم کو بھی انہوں نے دعوت دی جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی آتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے تھے؟ سوق عکاظ کے اندر۔ بھائی عکاظ عین کاف چھوٹا ہے، الف اور ضا ہے طازا، عکاظ۔ تو اس بازار میں خطیب حضرات بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے، خطیبوں کے بھی مقابلے ہوتے، شعراء کے بھی مقابلے ہوتے تھے، لیکن نظم کا چرچا زیادہ تھا، عرب اشعار کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، تو وہیں پر ان سات قصیدوں کا انتخاب ہوا۔ ہاں البتہ ایک بات یاد رکھیے کہ ابتدا میں یہ قصائد جو ہیں معلقات نہیں کہلاتے تھے بھائی، ایک اسلام آنے کے بعد بھی ایک دو صدیوں تک یہ قصائد معلقات نہیں کہلاتے تھے، اور قصائد مشہورہ وغیرہ کے نام سے ان کو ذکر کیا جاتا تھا کہ عرب کے وہ جو مشہور قصیدے ہیں، لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ ان کا نام معلقات سے مشہور ہو گیا، اور ان میں سے یہ پہلا قصیدہ جو ہے امرء القیس کا ہے بھائی آپ کے سامنے، قفا نبک من ذکرا حبیبی ومنزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ امرء القیس یہ شہزادہ تھا بھائی، شہزادہ، اور اس کا نام، یہ امرء القیس اس کا لقب ہے، اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام اصل میں ہے خندج، خندج ح نون دال جیم خندج، اور یہ شہزادہ تھا، یہ بیٹا ہے حجر ابن حارث ابن عمر کا، حجر ہا پر ضمہ ہے، حجر ابن حارث ابن عمر، اس کا باپ حجر جو ہے وہ بنو اسد اور بنو غطفان کا رئیس تھا، ان کا بادشاہ تھا، اور تقریباً 60 سال تک وہ ان کا رئیس رہا بھائی، اس کا باپ حجر بھائی۔ تو یہ جو امرء القیس تھا یہ اس کا بیٹا تھا، اور یہ ابتدا ہی میں غلط صحبت کے اندر پڑ گیا، اور باپ نے اسے تنگ آ کر گھر سے نکال دیا، شراب نوشی کی لت اسے پڑ گئی، اسی طرح یہ عورتوں کے پیچھے گھومتا پھرتا اور ان کے عشق و محبت میں اشعار کہتا تھا، اور بنو اسد وغیرہ کی عورتوں کے بارے میں اشعار کہتا، انہوں نے آ کر باپ سے شکایت کی، باپ نے سمجھایا لیکن یہ نہ مانا، تو باپ نے اسے گھر سے نکال دیا، اس نے آوارہ دوستوں کی ٹولی بنائی، جنگل میں رہنے لگے، لوٹ مار کرتے، ڈاکے ڈالتے، اور پھر اس مال کے ذریعے جنگل میں وقت گزارتے، شراب نوشی کرتے، بدکاریاں کرتے، اور کھیل تماشوں میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ اس کے باپ، انہوں نے بنو اسد والوں نے کسی موقع پر کچھ لوگوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا، اس کے باپ نے ان پر حملہ کیا اور ان کے بہت سے لوگوں کو مار دیا، بعد میں ان لوگوں نے حملہ کر کے اس کے باپ کو قتل کر دیا۔ امرء القیس کو جب یہ باپ کے قتل کی خبر ملی تو یہ شراب نوشی میں مشغول تھا، اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں کہنے لگا کہ میں اس وقت تک جو ہے شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، گوشت نہیں کھاؤں گا، اور سر پر تیل نہیں لگاؤں گا، عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، اور اپنا سر نہیں دھوؤں گا جب تک میں اپنے باپ کا قتل کا بدلہ نہ لے لوں۔ چنانچہ یہ شہزادہ تھا، ارد گرد قبیلوں کے پاس گیا اور ان سے مدد مانگتا رہا، اور کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے بنو اسد پر حملہ بھی کیا اور ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، لیکن اس کے غصے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ پھر ادھر ادھر اور قبیلوں سے مدد مانگتا رہا، مدد مانگتے مانگتے قیصر روم تک پہنچا، اس زمانے کے سپر پاور جو تھی۔ قیصر نے اس کی بہت عزت کی اور اس کو ایک لشکر دے کر اس کے روانہ کیا۔ بھائی یہ قیصر سے لشکر لے کر چلا تو قیصر کو کس نے پیچھے بتایا کہ اس کا تو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی تعلق تھا، اس کے بارے میں بھی یہ اشعار کہتا ہے، آپ کو بھی بدنام کرتا ہے اور آپ کی بیٹی کو بھی بدنام کرتا ہے۔ یہ سن کر قیصر کو بڑا غصہ آیا کہ اچھا میں اس کے ساتھ احسان کر رہا ہوں اور اس نے یہ کیا۔ چنانچہ قیصر نے ایک زہریلا ریشمی جوڑا اس کی طرف، یہ تو وہاں سے نکل چکا تھا فوج لے کر، تو ایک زہریلا ریشمی جوڑا جو ہے وہ اس کی طرف بھجوایا اور کہا کہ امراؤ قیس جہاں بھی ملے اس کو یہ کہنا کہ یہ بادشاہ کا پہنا ہوا جوڑا ہے، اس نے تمہارے لیے بطور تحفے کے طور پر بھیجا ہے، اور اسے ذرا پہن کر دکھاؤ ہمیں۔ چنانچہ وہ اس کے پاس لے کر پہنچے، امراؤ قیس نے وہ جوڑا پہنا، اور اس جوڑے کی وجہ سے، وہ لباس پہننے کی وجہ سے، اس زہر کی وجہ سے اس کے جسم پر آبلے پڑ گئے، زخم بن گئے اور جسم گلنے لگا، اور پھر اسی وجہ سے اس کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ترکی میں انقرہ کے قریب جو واپس آ رہا تھا قیصر سے مل کر، تو وہاں اس کا انتقال ہوا۔ تو یہ بہرحال بہت بڑا شاعر تھا، عرب کی شاعری میں اکثر علماء کہتے ہیں یہ سب سے بڑا شاعر تھا، بھائی سب سے بڑا شاعر عرب کا۔ اور حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امرؤ القیس کے بارے میں، یجیء یوم القیامہ حاملا لواء الشعراء الى النار، کہ قیامت کے دن یہ شعراء کا جھنڈا تھامے ہوئے آئے گا، یعنی ان کی قیادت کرے گا، سارے شاعر اس کے ساتھ ہوں گے، اور ان سب کو لے کر یہ جہنم کی طرف چلا جائے گا، ان کو جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو یہ اسلام سے کچھ پہلے گزرا ہے بھائی، کچھ ہی پہلے، بالکل اسلام کے قریب کے زمانے میں۔ اور اس کو ملک ذلیل بھی کہتے تھے، ملک ذلیل، چونکہ بہت شراب پیتا تھا، عورتوں کے پیچھے گھومتا پھرتا تھا، ان کی محبت کے اشعار کہتا رہتا تھا، تو اس لیے اس کو ملک ذلیل کہتے تھے، کہ بڑا گمراہ بادشاہ، بڑا گمراہ۔ اور اس کے اشعار انسان پڑھتا ہے، اس کی فصاحت و بلاغت پر انسان حیران رہ جاتا ہے بھائی۔ ان اشعار کے اندر وہ اپنے عشق کو ذکر کرتا ہے، اپنی آوارگی کو ذکر کرتا ہے، اپنے عاشقہ کے حسن و جمال کو ذکر کرتا ہے، اور اسی طرح عام چیزیں جن کا عام دیہات والے لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، جیسے بارش ہے، بجلی ہے، بادل ہیں، سیلاب ہے، گھوڑا ہے وغیرہ، ان چیزوں کا وہ ذکر کرتا ہے، ان کو بیان کرتا ہے، لیکن ایسے فصیح و بلیغ انداز میں کہ انسان سر دھننے لگتا ہے، عجیب خوشگوار انداز میں ان کو ذکر کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وہی عام چیزیں دیہات والے سب دیکھتے ہیں، ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتا ہے، انہی کو بڑے ہی حسین و جمیل اور فصیح و بلیغ پیرائے میں ان کو بیان کرتا ہے۔ جی اب دیکھیے بھائی کتاب پر، بھائی اس کا یہ قصیدہ، قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، یہ 81 اشعار ہیں بھائی، یہاں پر 81 اشعار، اور اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں، لامیہ، چونکہ اس کے ہر شعر کے آخر میں لام آ رہا ہے، اس لیے اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں، تو آخری حرف کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ مثلا اگر آخر میں دال آئے گا تو قصیدہ دالیہ، تو آخری حرف کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ ہاں آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب حدیث میں آ گیا یجو یوم القیامت حاملا لواء شعراء الى النار، کہ جب یہ جہنمی شخص ہے تو پھر اس کے اشعار ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہاں جہنمی یا جنتی ہونے کی بات نہیں ہو رہی، اصل میں عربی ادب کے اندر جو ان کا سب سے عمدہ کلام ہے تمام عرب کے ہاں مسلمہ یہ ان کلاموں میں سے ہے، تو ہم اس عرب کے بہترین کلام کو پڑھیں گے تو ہمیں عربوں کی فصاحت اور بلاغت کا پتہ چلے گا، جب عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا ہمیں پتہ چلے گا پھر ہم اس کے ساتھ قرآن کا جب موازنہ کریں گے تو دیکھیں گے قرآن کی تو یہ گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، قرآن تو اس سے اتنا اعلیٰ ہے کہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، تو لہذا قرآن کی فصاحت و بلاغت کو کامل طور پر پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عربوں کے اعلیٰ ترین کلام کے نمونے دیکھیں، ان کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیں اور ان کے کلام کی خوبیاں دیکھیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ قرآن میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن تو ان کے کلام سے کئی گنا بہتر ہے بھائی۔ تو یہاں عربی کی فصاحت و بلاغت کو ہم نے جاننا ہے، ان کے کلام کی بلندی کو پہچاننا ہے کہ ان کا اعلیٰ سے اعلیٰ کلام یہ ہے، سب سے زبردست ان کا کلام یہ ہے، وہ خود تمام عرب مانتے ہیں، اور سینکڑوں سال سے آج تک 1400-1500 سال گزر گئے عرب آج بھی کہتے ہیں ہمارا سب سے بہترین کلام یہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا اس کو پڑھیں گے تو ہمیں ہم عربی کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ ہو سکے گا، اور پھر اس کے ذریعے قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور اس کے اعجاز کا ہمیں پتہ چلے گا بھائی۔ چلیے بس بھائی، اشعار پھر اگلے سبق میں شروع کریں گے۔ چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔